الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دوستوں نے سوالات لکھے ہیں لیکن کوئی کام کی بات نہیں ہے, بس سوال برائے سوال ہے. یہ بڑا لمبا لکھا ہوا ہے لیکن اس میں سوال صرف یہ ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے لیکن کوئی چیز درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, زیارت واضح نہیں ہوتی. باقی فضول سے خواب ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ادواس و اعلام جنہیں قرآن کہتے ہیں, فضول خیالات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے, اور اس کی تعبیر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی ہے کہ کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو اس کے ایمان پر خاتمے کی دلیل ہوتی ہے. حضور کی زیارت اگر خواب میں ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا انجام بخیر ہوگا. لیکن اس میں سب سے پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا, اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کسی بھی شکل میں حلیہ بنا کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں. تو اس کے لیے علماء حق نے لکھا ہے کہ جس بندے کو آپ کا حلیہ مبارک کی یاد ہو, جانتا ہو, پڑھا ہو, کتب سیرت میں ساری تفصیلات ملتی ہیں, اور پھر اگر کوئی دعویٰ کرے خواب میں کوئی نظر آئے اور دعویٰ کرے میں رسول اللہ ہوں یا خیال آئے یہ رسول اللہ ہیں, تو اسے حلیہ مبارک یاد ہو اور اسے دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو خواب کسی کا صحیح ہو لیکن اسے زیارت نہ ہو سکے, اور یہ عموماً ہوتا ہے. اس کے لیے صفائے قلب کی ضرورت ہے, یہ از خود نہیں ہوتی اور بہت مجاہدہ اور محنت کرنا پڑتی ہے. آئینہ دل میں نظر آتا ہے سب کچھ, تو پردے اگر کو حائل ہوتے ہیں تو وہ دل میں ہوتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تمام صوفیاء نے لاکھوں مریدوں میں سے چھانٹ کر دو تین چار ایک, یا بعض حضرات نے زندگی بھر کسی ایک کو بھی یہ نہیں سکھایا, ظاہری اصلاح فرماتے رہے, تسبیحات پڑھنے کے لیے کہہ دیں, تلاوت کے لیے قرآن کا یا کوئی حصہ بتا دیا, کوئی صورت بتا دی اور نیکی پہ لگا دیا, تو یہ تو بہت کم. یا تو آپ نے عام کر دیا, ہر ایک کو آنے والے کو دے رہے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تحریراً موجود ہے, میں اگلے دن پڑھ رہا تھا المرشد میں, شاید میں پڑھ رہا تھا, ہاں المرشد میں پڑھ رہا تھا. حضرت رحمۃ اللہ کا ایک مضمون المرشد میں آیا ہوا تھا, اس میں پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ابو الحسن خرقانی یا بایزید بستامی نہیں بنیں گے, لیکن اب ایسا دور ہے کہ اللہ اللہ کوئی نہ کرے, ذکر اذکار نہ کرے تو اس کے عقائد بھی نہیں درست ہوتے. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ بندہ از خود اپنے عقائد صحیح کر لیتے, اور جہاں غلطی ہوتی ہے ذکر کی برکت سے اسے کھٹکتی ہے اور وہ اصلاح کر لیتا, ورنہ لوگ دھڑوں میں بٹ چکے ہیں. اہل سنت میں پہلے دیوبندی اور بریلوی تھے, اب بریلویوں کے بھی کئی دھڑے بن چکے ہیں. دیوبندیوں کے تو خیر ایک دوسرے کو کافر کہنے والے دھڑے بھی ہیں, ایسے دھڑے ہیں جو ایک بھی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں, دوسرا بھی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں, اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں. اس قدر لوگوں میں تفریق ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ جو جڑے ہیں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہیں یا غیر مقلد ہیں، ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دراصل تشریحات کا فرق ہے، اصول میں فرق نہیں ہے. تو دڑا بندی یا تفریق وہاں ہوتی ہے جہاں اصول مختلف ہو جائے. اصول میں اختلاف نہیں ہے، تشریحات میں اختلاف ہے. اور تشریحات میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ وہ کار ثواب ہے کہ ایک بات کے کئی پہلو ہیں، تو ایک نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا، دوسرے نے دوسرے پہلو پہ عمل کر لیا، تو یہ اچھی بات. مثلا مشہور دو تین ہی باتیں ہیں، رفع یدین ہے یا امین بالجہر ہے، بلند آواز سے امین کہنا ہے. تو بھئی رفع یدین کا حکم تو ثابت ہے. اب اہل حدیث میں یا فقہ مالکی میں یا ان میں ہے کہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جائیں. فقہ حنفی میں ہے کہ تکبیر اولی پہ ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں وہ کافی ہیں، پھر ہر تکبیر پر اٹھانے کی ضرورت ہے. تو حنفی تکبیر اولی پہ اٹھاتے ہیں، وہ ہر تکبیر پہ اٹھاتے ہیں. تو یہ فرق تشریح کا ہے، اصل کا نہیں ہے. اصل حکم تو رفع یدین کا موجود ہے اور سارے مانتے ہیں. آمین کا حکم موجود ہے کہ جب امام الظالین کہے تو آمین کہو. اب کوئی کہتا ہے بھی جب آمین کا حکم ہے تو آمین زور سے کہنی چاہیے. دوسرے فرماتے ہیں بھی جب آپ پیچھے کھڑے ہیں امام کے اور باقی سارا کچھ دل میں پڑھ رہے ہیں تو صرف آمین زور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. تو اس بات کے دونوں پہلوؤں پہ عمل ہو جاتا ہے، کوئی بلند آواز سے کہہ لیتا ہے، کوئی آہستہ سے کہہ لیتا ہے، تو اس کے دو پہلو میں دونوں پہ عمل ہو. اس میں کوئی مذہبی منافرت کی یا دھڑا بندی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ عہد ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں نے ہر چیز کو پیشہ بنا لیا ہے، دین بھی پیشہ بن گیا ہے. پیشہ ہوتا ہے روزی کمانے کے لیے. کوئی بھی پیشہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، روزی کمانا. لوگوں نے دین کو بھی پیشہ بنا لیا ہے کہ اس سے پیسہ کماؤ. اب وہ اختلافات کو ہوا دے کر اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں. ورنہ یہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں. قرآن ایک ہے، حدیث کی کتابیں سب کے پاس ایک ہیں، ان کی تشریحات وہی ہیں جو متقدمین نے لکھی ہیں، اور جو بندیوں کے مدرسے میں بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو بریلویوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. ساری کتب نصاب ایک ہی ہیں، تو پھر اختلاف کس بات کا، لڑائی کس بات کی ہے؟ اگر تشریحات میں آپ کوئی فرق کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی لڑنے کی یا ایک دوسرے کو کافر کہنے کی یا مارنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چیزیں بن گئی ہیں. پیشہ ور جو لوگ عالم کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو عالم کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا. اور پہلی امتوں میں بھی یہی فساد ہوا تھا کہ علماء یہود و نصارہ نے دین کو پیشہ بنا لیا تھا، تو اس پر امتیں تباہ ہوئیں. تو یہ مصیبت ہمارے ہاں بھی ہے. تو ان چیزوں نے اور ان باتوں نے تمام دین کو خلط ملط کر دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا بہت بڑی بہت مبارک بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے. ایک تو حلیہ مبارک آتا ہو، ایک اس زیارت میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو. یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے استغراق ہو گیا. استغراق ہو جایا کرتا تھا اور محنت اور مجاہدے پر ہوتا تھا، اور جو لوگ گھنٹوں کے حساب سے لطائف کرتے تھے ان کو ہوتا تھا. آج کل کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج کل وہ محنت نہیں رہی. اور محنت کے ساتھ ایک قلبی رجحان ہوتا ہے. محنت تب ہوتی ہے جب دل اس چیز کو چاہے. زبردستی نہیں ہوتی کہ دل نہیں چاہتا تو کر رہے ہیں دل. تو اصل ہم میں اس کی جو دلی رجحان ہوتا ہے اس کی کمی آ گئی. ہم خانہ پوری کرتے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, تو وہ پھر جب یہاں تو کچھ دیر پھر آدھا گھنٹہ کو ہو جاتا ہے, جب گھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہ پانچ منٹ صبح تو کیا تھا, شام کا مس ہو گیا, وہ کام پڑ گیا, شام کو کیا تھا صبح آنکھ نہیں کھلی. پھر وہ پہلے تو چار پانچ منٹ پہ آ جاتا ہے, پھر وہ منٹ بھی چھوٹنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلی آرزو نہیں ہوتی کہ کریں. عقلن کچھ سمجھ لیا کہ یار اچھی بات ہے, دماغ نے سمجھ, دل نے سمجھا نہیں ہوتا. جب دل سمجھتا ہے تو جو محنت وہ کرتا ہے اس پر استغراق ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی اس کا مزہ دیکھا ہے, اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہوتا تھا. اب تو ہم بھی جیسے آپ ہیں ویسے ہم بھی ہو گئے, جس ٹولے میں مل جاؤ ویسے ہی بندہ ہو جاتا ہے. تو وہ نعمت تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے استغراق ہو گیا. استغراق میں یہ ہوتا ہے کہ بدن بے حص ہو جاتا ہے, بات بندہ نہیں کر سکتا, ہل ہل جل نہیں سکتا, لیکن سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. تو فرماتے میں استغراق میں ہی روضہ اطہر پہ حاضر ہوا, تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے, جیسے وہ کہار ڈولی اٹھا کے لاتے ہیں اس میں بیٹھا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو اس وقت, نوابوں کو اور راجوں مہاراجوں کو اس میں اٹھایا کرتے, اس میں بیٹھا ہے بڑا بنا سنورا ہوا اور بڑی داڑھی بال چال, اور میری طرف پاؤں نکال کر کر رہا ہے. دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میرے پاؤں پر بوسہ دو. تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا ساری زندگی مبارک میں کہ میرے پاؤں پر بوسے. لوگوں نے پائے مبارک پر بوسے دیے. یہ بھی ثابت ہے کہ بدر سے حضور واپس آ رہے تھے تو ایک خاتون جس کے چار گھر کے چار افراد, میاں بیٹا بھائی یا دو بیٹے, اس طرح چار افراد گھر کے جہاد میں شریک تھے اور بدر میں وہ چاروں شہید ہو گئے, تو وہ چلاتی ہوئی بدر کی طرف بھاگ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اسے کسی نے کہا کہ حضور تو آج واپس تشریف لا رہے ہیں. تو راستے میں کھڑی ہو گئی اور وہ اپنے شہداء کو بھول کر اس نے حضور کے پائے مبارک پر بوسہ دیا, چونکہ حضور سواری پر, اور بوسہ دے کر کہا کہ جب آپ ہیں تو پھر کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے. تو ثابت ہے, لیکن کسی کو حکم نہیں دیا حضور نے, چونکہ حضرت عالم تھے. تو فرماتے ہیں میں سے ایک شیطان ہے, میں فرماتے ہیں میں نے اسے تھپڑ مارا اور اتنے زور سے مارا کہ میرا استغراق کھل گیا, میں اٹھ گیا. تو پھر فرماتے ہیں مجھے پریشانی یہ تھی کہ میں روضہ اطہر میں تھا, روضہ اطہر روضہ تم میں ریاض الجنہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, جنت میں تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا, یہ کہاں سے آ گیا. تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو حجرہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اس پر اضافہ کیا گیا ہے. جو اضافہ کیا گیا بہار ریاض الجنہ نہیں ہے, یہ جو جالی مبارک لگی ہوئی ہے یہ اس کی حدود سے باہر لگی ہوئی ہے, اور ایک طرف زیادہ بڑی ہوئی ہے, اصحاب صفحہ کے جہاں نشان ہے صفحہ کی طرف, اس طرف زیادہ بڑی. تو جو حجرے مبارک سے باہر کی جگہ جالی مبارک کے اندر آ گئی ہے اس میں وہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. اور جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ حدود حرم میں کافر داخل نہ ہو, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کافر داخل ہوگا تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ جائے گا. اب چونکہ وہ پابندی نہیں رہی, غیر ملکیوں پہ کچھ پابندی لگاتے ہیں لیکن جو برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں اور ہیں کافر, جیسے مرزائی قادیانی ہیں یا اور فرقے ہیں جو اصول کے منکر ہیں اور ایمان سے خارج ہیں, تو وہ ان پر تو کوئی پابندی نہیں, جب وہ جاتے ہیں تو شیطان بھی جاتے ہیں. تو مجھے کسی نے ای میل میں ایک تصویر بھیجی کسی بچی نے، اور اس نے ساتھ لکھا کہ میں نے تصویر لی حرم کی دوسری منزل سے کہ نیچے لوگ طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، تو میں اس کی تصویر لیتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنا روشنی کا چھپاکا ہوا کیمرے میں کہ میں نے سمجھا کیمرہ جل گیا ہے. تو بعد میں دیکھا تو کیمرہ تو ٹھیک تھا، وہ تصویر صاف کر آئی تو ایک کوئی فرشتہ اڑ رہا ہے حرم کے اندر. تو چونکہ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا تو لگتا ہے بیت اللہ کے اوپر ہے. تو وہ تصویر انہوں نے مجھے بھیجی. میرا خیال کوئی اگلے دن مجھے بتا رہا تھا کہ آج کل فیس بک پر پھر بڑی عام ہے. تو میں نے دیکھی تو میں نے اسے جواب میں لکھا کہ یہ تو شیطان ہے، اس کی تو شکل کتے کی ہے، سینہ بھی کتے کا ہے اس کا، فرشتے کتے کی شکل میں نہیں ہوتے، یہ تو شیطان ہے. اور یہی مصیبت ہے کہ جب کافر حرم میں گئے تو ساتھ یہ بھی چلا گیا. اگر کافر حرم میں داخل نہ ہوتا تو حرم تو اس سے محفوظ ہوتا. تو اگر معاملہ یہاں تک ہے تو پھر اپنے خوابوں کو اپنے کردار پر پرکھنا چاہیے. اگر ہمارا کردار یہی ہے جو آج کل ہے تو پھر خوابوں میں حضور اکرم کا آنا آسان بات نہیں ہے. تو اگر زیارت ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، بندے کا عقیدہ درست ہو جائے، کردار بدل جائے، تو پھر تو بڑی بات ہے. چونکہ انجام بخیر ہونا ہے تو انجام بخیر تو انہی لوگوں کا ہوگا جن کا کردار درست ہوگا، عقیدہ بنیادی طور پر درست ہوگا، پھر عمل درست ہوگا. تو اگر بندے کو حلیہ مبارک بھی نہیں آتا اور کچھ بھی نہیں، تو یہ تو یاد رکھے کم از کم کہ اس زیارت سے میری کیا اصلاح ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو وہم بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایک پرانے ساتھی کی گھر والی کو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی، ان کی روحانی بیعت آپ نے فرما دی ہے اور اس کا خیال ہے کہ گھر والی کی روحانی بیعت ہوگی. بھائی اس طرح بیعت ہوتی تو ہر کوئی کر لیتا. یہ دھوکہ ان لوگوں کو وہاں سے لگتا ہے جہاں بعض عز اللہ عموماً صحابہ کرام سے لے کر اب تک، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مشاہدے کو خواب کہہ دیتے ہیں. بزرگوں کو وہ چیز نظر تو کشفن آتی ہے، لیکن وہ اس کو کشفن لکھنے سے اجتناب فرماتے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں، خواب میں نے حضور سے قرآن کریم پڑھا، خواب میں نے حضور کی بیعت کی، تو وہ خواب سے مراد ہوتی ہے کہ انہیں مشاہدہ ہوا، کشفن وہ کام ہوا. تو بزرگوں کی عادت ہے کہ وہ اسے خواب میں لکھ دیتے ہیں. صحابہ کرام تک نے اس طرح لکھا ہے. اب ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہا تھا، بدر سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین سے نکلتا ہے اور پیچھے پیچھے ایک فرشتہ ہے، اس نے بڑا سا ہتھوڑا لیا، اس کے سر میں مارتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، وہ بھاگتا ہوا زمین میں گھس جاتا ہے، فرشتہ پیچھے گھس جاتا ہے، پھر اسی طرح لڑتا مرتا مار کھاتا، پھر باہر نکلتا ہے، پھر اندر گھستا ہے، پیچھے پیچھے فرشتہ مارتا جا رہا ہے. تو اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر یہ صورت حال عرض کی. تو مجھے اب یہ یاد نہیں ہے، شاید خلفائے راشدین کا زمانہ تھا یا نبی کریم، مجھے یاد صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اسے بتایا گیا کہ وہ ابو جہل ہے اور وہیں اسی گڑھے میں اسے پھینکا گیا تھا اور یہ اس پر عذاب ہے. اب واقعہ اس کو بھی انہوں نے خواب لکھ دیا ہے بھی، کیا وہ راستے میں بدر میں آ کر سو گئے تھے اور خواب آ گیا تھا، گزر رہے تھے، ایک مشاہدہ ہوا، وہاں ٹھہرے ہوئے تو نہیں تھے نا، لیکن وہ مشاہدے کو عموماً خواب لکھ دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام خوابوں میں ہوتے ہیں. کیا خواب میں کسی کی بیوی کو بے نظیر کی جگہ وزیر اعظم بنا دیا جائے، سو وہ اٹھے گی تو وزیر اعظم ہوگی؟ خواب میں کسی کو کھانا کھلا دیا جائے تو پھر صبح اٹھ کر ناشتے کی ضرورت تو نہیں ہوگی اسے. جو بزرگوں نے خواب لکھے ہیں وہ ان کے مشاہدے ہیں. تو ہر بندہ جو اپنے خواب کو اس سطح پر لے جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. اب یہ بھی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ کس نے اسے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں میری بات کرو. یہ تصدیق اس کا عقیدہ یا اس کا کردار کر سکتا ہے, وہ خود اس کو پتا ہوگا یا اللہ کو پتا ہوگا. تو اس طرح روحانی بات نہیں ہوتی. شورہ آفاق عالمین حضرت طاعت اللہ شاہ بخاری کا ذکر رضی اکثر محفل میں فرمایا کرتے تھے. ان کا کوئی واقعہ اسرائے احوال کے لیے بیان فرمایا, یار شاہ صاحب کے واقعات تو بڑے ہیں اور شاہ صاحب بڑے اللہ کے مقرب بندے اور بہت مرد مجاہد اور اپنے وقت میں ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے جہاد کیا. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں یہ بہت سی باتیں کرتا رہوں, لیکن آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. بون میں شاہ جی کا جلسہ ہو رہا تھا اور شاہ جی کے جلسے بڑے بھرپور ہوا کرتے اس زمانے میں, اور آج بھی دینی جلسوں میں تو شاید کرسیاں ورسیاں کم ہی ہوتی ہیں, لوگ چٹائیوں پہ دریوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں تو چٹائیاں دریاں بھی نہیں ہوتی تھیں, ایک سٹیج بنا دیتے تھے مقرر کے لیے اور پھر باقی نیچے فرش خاک پر مخلوق خدا جمع ہو جاتی تھی. تو بہت بڑا جلسہ تھا, تقسیم ملک سے پہلے کی بات. تو ایک نے سوال بھیجا کاغذ پہ لکھ کے, چٹھیاں بھیجتے تھے آج بھی بھیج دیتے ہیں. تو اس نے سوال بھیجا کہ ہندو مذہب میں جب کسی مرد کا نکاح یا شادی کسی عورت سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹتی نہیں, ہندوؤں میں طلاق کا تصور نہیں ہے, اور وہ عورت اس زمانے میں بھی وہ جلا دیتے تھے میت کے ساتھ, اس کی زندگی اسی کے ساتھ تھی اور اسے بڑا اچھا سمجھا جاتا. اچھا جو عورت مرد کے ساتھ جل جاتی زندہ جلا دیتے تھے اور اسے ستی ستی کہتے تھے, ستی کر دیا گیا. اور اسلام کون سا مذہب ہے, اس میں نکاح ہوتا ہے تو طلاق بھی ہو جاتی ہے, تو پھر اس سے تو ہندو مت اچھا ہے. تو شاہ یہ آدمی بڑے مزے کے تھے. اب نہ یہ کوئی کتابی سوال تھا نہ شاہ جی نے کتابی جواب دینا تھا. تو شاہ جی نے فرمایا کوئی دھاگا لاؤ, یار کسی کے پاس کوئی دھاگا ہے تو دھاگا لاؤ. اب دھاگا کہاں تھا سٹیج پر کسی کے پاس؟ تو ایک وہ جو سٹیج پہ کوئی وہ کھڑا تھا بندہ سپیکر والا یا کوئی نعت خوان, تو اس نے اپنے نالے سے کھینچ کر اتنا سا دھاگا نکالا. اتنا سا دھاگا فٹ ڈیڑھ اس نے نالے سے کھینچ کر نکال دیا, دھاگا آ گیا. شاہ جی فرمانے لگے چاقو لے آؤ. چاقو آ گیا, شاہ جی نے دونوں ہاتھوں سے دھاگا پکڑ لیا اور کہا اسے چاقو سے کاٹو. اس نے اسے کاٹا, کٹ گیا بھائی, کٹ گیا جی, کٹ گیا. شاہ جی نے دھاگا پھینک دیا, دونوں ہاتھ اس طرح کہ اسے کا درمیان میں چاقو چلاؤ. چلا چلا, کچھ کٹا کچھ نہیں کر. انہوں نے فرمایا اسلام میں نکاح ہوتا ہے تو ٹوٹتا ہے, تمہارا ہوتا ہی نہیں تو ٹوٹے گا کیا؟ دھاگا تھا تو کٹ گیا, تو اب ہاتھ میں دھاگا ہی نہیں ہے, چاقو پھیرتے رہو کٹے گا کیا؟ کفر میں فرمایا کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں تو ٹوٹے گا کہاں سے. تو شاہ جی اس طرح کے مزے کے آدمی تھے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں بڑی جلدی میں تھا, ہائی کورٹ میں صبح پیش ہونا تھا, سیاستدان تھا کہ صبح میری پیشی تھی ہائی کورٹ میں, اور ایک فائل جا کر وکیل سے ڈسکس کرنی تھی. تو میں عشاء کے بعد نکلا, فائل بغل میں دبائی. وکیل رات 11-12-1 بجے تک دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں, بلکہ کام ہی عشاء کے بعد دفتری شروع کرتے ہیں اکثر وکیل. تو میں وہاں جا رہا تھا, موچی دروازے میں شاہ جی کا جلسہ ہو رہا تھا. تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہوا تھا کہ شاہ جی بڑے اچھے مقرر ہیں, تو مجھے فرصت تو میں نے کہا چلو 5-10 منٹ بات سن لیتا ہوں. تو وہ موچی دروازے میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں سڑک کی طرف جن پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں, درمیان میں گراؤنڈ ہے. تو کہتے میں ایک سیڑھی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ 5-7-10 منٹ سنتا ہوں پھر چلا جاؤں گا. کہتا ہے مجھے تب پتہ چلا جب شاہ جی نے تقریر ختم کر دی اور فرمایا فجر کی اذان کہو رات بیت گئی ہے. تو جب لوگ اٹھے اور اذان کہنے کی تو مجھے میں نے کہا وہ میں تو عشاء سے بیٹھا ہوں. تو شاہ جی اس طرح کے مقرر تھے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. نظر بد کا یا نظر کا لگ جانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صدق اللہ رسول. تو اس تکلیف کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیں. نظر بد ہو جاتی ہے, یہ ایک کیفیت ہے, غیر اختیاری طور پر بندے میں آتی ہے, تو اسے خود پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اتنا متحیر ہوتا ہے. ایک نظر نہ آنے والی کیفیت جو اس کے دل سے نکلتی ہے اس چیز کو نقصان پہنچاتی ہے. بعثت عالی کے زمانے میں عربوں نے اس چیز کو بطور ایک اختیاری چیز کے اپنایا اور اس پر محنت کی. جن لوگوں میں یہ جذبہ تھا کہ ان کی نظر لگتی تھی وہ پھر دنوں تک بھوکے رہتے اور راتوں کو جاگتے رہتے اور اس سے اس کو مزید تقویت ملتی, اور پھر وہ ارادتاً کسی چیز کو, جانور کو, انسان کو دیکھتے تو اس سے نظر لگ جاتی یا وہ بیمار ہو جاتا ہے اس پر. تو اس طرح کے جو ماہرین تھے ان سے رابطہ کیا مشرکین مکہ نے, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اور یہ شخص دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, تو تم کچھ نظر بد سے ایسا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگ جائے اور یہ ان کا وصال ہو جائے اور ہماری مصیبت حل ہو جائے. تو اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا یریدون لیدلکونک بابصارہم, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے نظروں سے تکلیف پہنچائیں. فلما سمع الذکر ویقولون انہ لمجنون ما هو الا ذکر للعالمین, یہ آیہ کریمہ اس تذکرے میں حضور کے ذکر خیر میں نازل ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر بد لگائیں, اور جب اللہ کی بات, اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص مجنون ہے, پاگل ہے. تو یہ آیہ کریمہ کسی کو نظر بد لگ جائے تو تین تین دفعہ درود شریف پڑھ کے, تین دفعہ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے پھونک دیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ یا کسی سے خطرہ کسی جگہ محسوس کریں تو یہ آیہ کریمہ پڑھ لیں تو نظر بد اثر نہیں کرتی. تو ویسے بھی کسی چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اس طرح کے کلمات کہے جائیں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو نظر بد کا علاج یہ آیہ کریمہ ہے اور کوئی گولی ٹیکا اس کا علاج نہیں ہے. نہیں آتی تو مجھے تو اب سورت اور پارہ یاد نہیں, آیہ کریمہ یاد رہے گی. تو یہ قاری صاحبان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ کے, سورہ قلم کی آخری آیت ہے شاید, تو یہ یاد کر لیجئے تو اپنی حفاظت کے بھی کام آئے گی اور دوسروں کے بھی. یہ بڑا ضروری سوال ہے, اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جمعرات کو یا ہفتے کو کیا جائے, زیادہ ساتھی ہوں تو, لیکن اللہ کرے سب تک پہنچ جائے. آج کل بہت سی خباستیں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی ہیں اور ہیں ساری نری گمراہی. ان میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتی ہیں. ایک تو استخارہ ہے, اور ایک طریقہ علاج نکلا ہے حجامہ, حجامہ تھراپی. جی یہ سنت ہے, حجامہ تھراپی کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اوپر وہ کوئی ڈولی یا گلاس سا رکھتے ہیں، اس میں سے اس میں تھوڑی سی آگ جلائی، جب اس میں آکسیجن جل گئی تو وہ چمٹ جاتا ہے، کچھ خون جذب کر لیتا ہے. یہ قدیم میں طریقہ علاج تھا. ایک تکلیف ہو جاتی تھی سینے میں، ذات الجنب اس اصطلاح طب میں کہتے ہیں، تو ایک بخار ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سینے میں ایک طرف درد شروع ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا تکلیف دہ مرض ہوتا تھا کہ اس سے لوگ مر جاتے تھے. اس کا علاج یہ تھا کہ اس زمانے کے طبیب جو تھے وہ یہاں سینے کے پیچھے پچھنے لگواتے تھے. اس نائی کے پاس استرا ہوتا تھا، اب تو وہ استرے بھی غور سے ہو گئے، کھول کے اس میں بلیڈ ڈال لیتے ہیں، وہ لوہے کا استرا ہوتا تھا، تو اس سے چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر اس پر کوئی ڈولی یا گلاس، اس میں کوئی چیز کاغذ یا کوئی چیز جلا کر رکھی تو اس میں آکسیجن جل جاتی تھی، وہ اوپر چموڑ دیا تو اس طرح چموڑنے سے کچھ خون نکل آتا تھا، کچھ وہ پٹھوں کو کھینچتا تھا، تو پھر جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے اتار لیا. تو دو تین جگہ ایسا کرنے، دو تین چار جگہ وہ لگاتے تھے، تو ایسا کرنے سے وہ ذات الجنب ٹھیک ہو جاتی تھی، وہ درد ٹھیک ہو. یہ ایک طریقے علاج تھا. اور یہ پچھنے لگوانے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا. تو ہمارے لڑکپن جوانی تک بھی طریقہ علاج ہمارے دیہات میں موجود تھا، ہم نے بھی لوگوں کو پچھنے لگتے دیکھے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھے تو اطباء تجویز کرتے تھے اور کام سارا حجام کرتا تھا، نائی کرتا تھا، جو گاؤں کا حجام ہوتا تھا، حجام سے بنانے والا، وہ انہیں بھی تجربہ ہو گیا تھا اس جگہ. دو کام نائی کرتے تھے، ایک دانت نکالنے کا اور ایک یہ حجامت کے علاوہ پچھنے لگانے کا. لیکن یہ سنت وغیرہ نہیں ہے. ایک اصول ہے کہ امور اضطراری سنت نہیں ہوتے. امر اضطراری اسے کہتے ہیں جو مجبوراً کیا جائے، یعنی اب بیماری ہے اس کا علاج کیا، یہ مجبوری ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ ہے جو نبی جو کام اختیاری کرتا ہے، اپنی پسند سے کرتا ہے، وہ سنت ہوتا ہے. جو مجبوراً کرتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہاد میں کسی نبی کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ سنت بن جائے گی، ساری امت ایک ایک ہاتھ کٹوا لے گی، کیونکہ یہ امر اضطراری ہے، یہ سنت نہیں بنے گی. اس پر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک گئی، اور شیعہ کے خلاف ایک مناظرے میں مولوی اسماعیل ہوا کرتے تھے شیعہ کے علماء، اور بہت وسیع المطالعہ، بہت بڑی لائبریری کے مالک، بہت بڑے حاضر جواب، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی اسماعیل جو ہے یہ شیعوں کے پاس ان کے متقدمین کی مثال ہے. تو برے صغیر میں اس کے پائے کا شیعوں کے پاس کوئی عالم نہیں تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت سے علماء کے مناظر تھا بڑا، اور بہت سے علماء کے ساتھ اس کے مناظری ہوئے، لیکن علماء اس سے بھاگتے تھے، اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے تھے، اور اس کا جواب صرف حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ بھاگا کرتا. مجھے یاد ہے دو جگہ میں نے دیکھا، بلکسر میں وہ آیا ہوا تھا، اور یہ بلکسر کے لوگ حضرت جی کے پاس حاضر ہوئے کہ اسماعیل نے وہاں تین دن کا پروگرام رکھا ہوا ہے اور بڑے خرافات بول رہا ہے، وہ بے باک آدمی تھا. تو حضرت تشریف لائے، میں ہم رکاب تھا، وہ جو بلانے گئے تھے وہ غریب آدمی تھے، اور مجھے یاد ہے جو لائے تھے، تو انہوں نے ایک سادہ سی چارپائی پر کوئی چادر دری ڈال کر وہ حضرت کو دی، اور ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا جس میں نہ فرش تھا، نہ دری تھی، نہ کپڑا تھا، مٹی کا لیپ تھا، اور ہم تھے، اور حضرت جی کو کچھ دال روٹی وہ بنا دیتے تھے، ہمیں گاؤں کے لوگ کوئی ساگ کوئی دال دے دیتا، اور کچھ چھوٹی روٹی کو بڑا ٹکڑا، تو وہ ہماری گزر بسر. تو صبح مسجد میں جب گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی شیعہ حضرات پہلے میری بات سن لو. تمہارے مولوی نے بہت سے سوال پیدا کیے ہیں، میں ان کے جواب تو دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو تمہارا مولوی بھاگ جائے گا، اور میں صرف جواب نہیں دوں گا، جواب بھی دوں گا اور کچھ سوال بھی کروں، تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ بھاگے نہیں، جواب دے کر جائے، لیکن وہ بھاگ گیا. ایک دفعہ یہاں یہ ساتھ موضوع ہے پگراڑ، یہاں اس نے آنا تھا، اور ایک آدمی ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کی مغفرت کر دے، تو وہ حضرت جی کو لے آئے. یہ پہلا موقع تھا جب میری حضرت سے ملاقات تھی، تو وہ بھی اس کا مولوی اسماعیل کا 3 دن کا پروگرام تھا، 1 دن کا تو اس نے کر لیا، دوسرے دن حضرت تشریف لائے. مجھے یاد ہے مسجد میں پہلی بات حضرت نے یہ کی تھی کہ شیعہ حضرات سے کہہ دو میں تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب، اسی دن اس کی تقریر تھی، تو حاجی خدا بخش مرحوم ہمارے ساتھی تھے حکیم، وہ مولوی اسماعیل کی تقریر میں گئے کہ میں جو وہ سوال کرے گا وہ نوٹ کر کے لے آؤں گا. تو حضرت نے فرمایا بھی میں صبح اس تمہارے امام باڑے کے قریب جو مسجد ہے اس میں بیان کروں گا، اور تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن جواب ہی نہیں دوں گا، کچھ سوال بھی کروں گا. تو تمہارے مولوی کا حق ہے کہ میرے سوالوں کے جواب بھی دے، لیکن مجھے یقین ہے یہ بھاگ جائے گا، شیعہ حضرات ذرا اسے قابو رکھے. وہی ہوا، دوسرے دن وہ بھاگ گیا، اس نے کہا میرا فلاں کام ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنا لاری چڑھ گیا. اور حضرت نے اس کی تردید بھی فرمائی، جو سوال کیے پھر وہ ادھار رہ گئے. کہ بڑی غضب کی اور بڑی مارکت الآرا اور بڑی علمی تقریریں ہوئیں. تو اس نے ایک مناظرے میں حضرت کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی کہ بھئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے دانت توڑ لیے تھے، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تو انہوں نے بھی دانت توڑ لیے تھے، تو اگر ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، کسی نے گھڑ لیا، کسی مستند کتاب میں کسی مستند دلیل سے ہے تو پیش کرو، اگر حکایات میں ہے تو حکایات تو دلیل نہیں بنا کرتی. اور یہ فعل اضطراری ہے، جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر رخ انور پر آ کر لگا اور اس سے آپ کا ایک دانت مبارک آتا شہید ہو گیا، لیکن یہ فعل اضطراری ہے، اور فعل اضطراری سنت نہیں بنا. اگر یہ سنت ہوتا تو سب سے پہلے سارے صحابہ کرام دانت توڑتے. اور یہ جو کہا جاتا ہے حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے توڑ لیے تھے، تو بھلا اس کی کوئی دلیل پیش کرو، کسی مستند کتاب میں سے، کسی مستند روایت میں سے. حکایات میں تو کیا کیا حکایتیں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس کی وہ تو دلیل نہیں بنتی، تو وہ پیش نہیں کر سکا تھا. مجھے ایک دفعہ تبرکات دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک جگہ بہت سے تبرکات رکھے ہوئے تھے، کچھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے تھے، کچھ حضرت علی کے نام سے تھے، کچھ مائی فاطمہ رضی اللہ کے نام سے تھے، کچھ حسنین کریمین کے نام سے تھے، اور ان میں دانت بھی رکھے ہوئے تھے، یہ حضرت اویس کرنی کے، ان میں دانت بھی جڑوں سمیت تھے اور داڑھیں بھی جڑوں سمیت تھی. یعنی روایت یہ ہے کہ پتھر سے، تو اب پتھر سے جڑ سمیت کیسے نکل رہا ہے، اور دانت تو توڑا بھی جا سکتا ہے پتھر مارو ٹوٹ، تو داڑ کہاں سے ٹوٹے گی، پھر پتھر سے ٹوٹے گی تو جڑ کے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ تو وہ پتہ نہیں کس کی داڑیں تھیں، کسی ہسپتال سے اٹھا لیں یا کہاں سے لیں، تو رکھی ویس کرنی رحمۃ اللہ کی داڑیں. تو اس طرح کی حکایات ہیں، ان سارے جتنے وہ وہاں پڑے تھے تبرکات، ان میں ایک جگہ ایک منہ مبارک کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوا تھا، اس طرح کوئی ایک موم بتی نما چیز کھڑی تھی اس پر لگا ہوا تھا، تو اس سارے اس میں وہ ایک منہ مبارک اصلی تھا، اس پر انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سارے فرضی تھے، مختلف ناموں سے سجے ہوئے تھے. تو یہ بات حجامہ کی ہو رہی تھی، تو یہ جو حجامہ ہے یہ فعل اضطراری ہے، بیماری کا علاج تھا، یہ سنت نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج ذات الجنب کا تھا اور کسی مرض کا علاج نہیں تھا. اب یہ بن گیا ہے پیشہ اس کی وہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے اور بالخصوص بعض عورتوں نے بنا لیا ہے اور ہر مرد جی حجامہ سنت ہے جی, حجامہ تھراپی سنت ہے جی. مجھے اگلے دنوں ایک ای میل آئی کسی ساتھی خاتون کی, وہ جی میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے, اس کے پیٹ میں درد تھا, میں نے اس کا حجامہ بھی کرایا, تو اب وہ حجامہ والی کہتی ہے اس سے ٹھیک تھا. اب پیٹ کا درد جو ہے وہ حجامہ سے ٹھیک کہاں سے ہوگا, وہ علاج ذات الجنب کا ہے, درد پیٹ میں ہے. تو اب وہ کہتی ہے جی اس پر جادو ہے, اب جادو کا علاج ہونا چاہیے. وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ ہر مرض کا تو علاج نہیں ہے, اور آج کل تو میرا خیال ہے ملیریا یا جب کوئی اس طرح کا بخار ہوتا ہے تو لوگ فوراً اسپتال جاتے ہیں, اور ذات الجنب کا تو میں نے آج تک تو سنا نہیں, اب تو بڑا عرصہ ہو گیا کسی کو ہوئی ہو, وہ جلدی علاج ہو جاتا ہے, گولیاں ٹیکے کر لیتے ہیں, تو وہ بھی تو اسپتال سے علاج کراتے ہیں. تو ذات الجنب ایک قسم کے ملیریا میں سینے میں پسلیوں میں ایک طرف درد ہوتا ہے, غالباً دائیں طرف ہی ہوتا ہے, مجھے یاد صحیح یاد نہیں ہے دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے, دائیں میرا خیال ہوتا ہے. اور وہ بڑا یزید کی موت اس ذات الجنب سے ہوئی تھی, بڑی شدید بیماری ہے, تو اس کا قدیم سے علاج آ رہا تھا, اور ہمارے جوانی تک تو پاکستان بننے کے بعد تک بھی یہ ہوتے رہے, ہم دیکھتے تھے لوگ پچھنے لگوانا کہتے تھے کہ فلاں کو درد تھا اس نے پچھنے لگوائے. تو علاج یہ علاج سنت نہیں تھا, یہ فعل اضطراری تھا, ایک مجبوری میں کرانا پڑتا ایک بار. دوسری بات اگر کوئی کہے جی نہیں حضور نے کرایا تو سنت ہے, تو بھی ذات الجنب کے لیے سنت ہے نا, ہر مرض کے لیے تو نہیں ہے. اگر ہم سنت ہی مانیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا, جو کام مجبوراً اللہ کے رسول کو کرنا پڑے وہ سنت نہیں ہوتا. اب یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ سارے تلواریں باندھ کر بدر میں جائیں, یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ ہر شہر خندق کھود لے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی نہیں تھی؟ یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ سارے تلواریں لے کر بدر میں جائیں؟ یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ اب بندوق سے اور اس سے ایٹم بموں سے اور توپوں سے کیوں لڑتے ہو, تلواروں سے لڑو؟ بھائی فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا, جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے, فعل اختیاری جو نبی پسند سے کرتا ہے وہ سنت ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ سنت نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذات الجنب کا علاج ہے, ایک قسم ہے ملیریا کی جس میں سینے میں سخت درد اٹھتا ہے اور بندے کو ٹانگ لیتا ہے, اور اس کا علاج نہ ہو تو ایک آدھ دن میں بندہ مر جاتا ہے, اس کا علاج ہے. اور اسے سنت سمجھ کر ہر مرض کے لیے دوڑ پڑنا ہو, بچوں بچیوں کو لے جانا, ایک دن ایک خاتون سلسلے کی خاتون ایک نوجوان لڑکا یہاں بیٹا ساتھ لائی, وہ بیچارہ پاگل سا ہو رہا تھا, اور پاگل اس لیے ہو رہا تھا کہ اب ہر چیز آ گئی ہے نا نیٹ پر, اس نے کہیں سے نیٹ کھولا, وہاں کوئی جادو کا منتر لکھا ہوا تھا یہ پڑھو تو وہ موکل قابو آ جاتا ہے, وہ اس نے چلا کاٹا, پاگل ہو گیا, چلو کچھ تو ہونا تھا. اب وہ اس کا وہ سر پر یہاں سے پیچھے سے یہاں سے اس طرح پھرا ہوا اور اس میں زخم, میں نے کہا یہ کیا, یہ حجامہ ہے. میں نے کہا حجامہ کرانا تھا, اس کنجر کو روکنا تھا کہ یہ وہ انٹرنیٹ والے وظیفے نہ پڑے اور یہ جادوگر بننے کی کوشش نہ کرے, اور کی ہے تو اب اس کا علاج کو اللہ اللہ کراؤ, کوئی اسے کوئی نقش پھیلاؤ, اسے کوئی دم پھوک کراؤ, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. تو حجامہ سے جادو کا اور اس کا پاگل پن کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح جی بچی کے پیٹ میں درد آ جائے, یار یہ کوئی سنت نہیں ہے, یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں, یہ کوئی علاج بھی نہیں ہے, یہ پچھنے لگوانا ذات الجنب کا علاج ہے, اور وہ طب میں آج بھی ہے. تو یہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا سپیشل, اب تو عورتوں نے بنا لیا, فلاں بی بی حجامہ کرتی ہے فلاں, وہ زیادہ عورتوں کو ہی پھنساتی ہیں, تو بچیوں کو بچوں کو کسی کے سر کے بال کاٹ کر یہاں زخم لگائے ہوئے ہیں, کسی کے پیٹ پر, پیٹ میں درد ہے تو پچھنے لگانے سے پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی خون میں خرابی ہوتی تھی اور اس سے گندا خون اس میں جب وہ لگاتے تھے کوئی ڈولی سی لگاتے تھے، ڈولیاں لگانا بھی اسے کہتے تھے، تو اس میں وہ گندا خون نکل کر آ جاتا تھا سیاہ رنگ کا اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. تو طب میں اور بھی بہت سے علاج ہیں، فسد کھولتے ہیں بعض امراض میں، وہ پشنہ لگا کر ٹخنے کے پاس سے یا یہاں سے تو تھوڑا سا خون نکال دیتے تو مرض کو افاقہ ہو جاتا تھا. تو ایک علاج ہے اور وہ طبیب یا حکیم کے کہنے پر کیا جاتا ہے، یہ کوئی ادارے نہیں ہیں کہ وہ دارالحجامہ بن جائیں اور ہر بندے کو پشنے لگاتے رہیں، تو یہ آپ غلط کرتے ہیں. اور یہ کوئی طریقہ علاج، ہاں ذات الجنب کا علاج ہے، لیکن وہ بھی کوئی حکیم تجویز کرے تو اس میں کسی پیر صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کی. اور یہ بڑا شدید مرض ہوتا تھا اور مجبور کر دیتا تھا بندے کو، اور مجبوراً یہ کرنا پڑتا تھا، اور جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے. اسی طرح کا ایک تماشا، اس سوال میں تو نہیں ہے لیکن چونکہ بات چل نکلی تو میں عرض کر دوں، ٹیلی ویژن پہ گھنٹے گھنٹے کا پروگرام آتا ہے، پھر اسے دہرایا بھی جاتا ہے. ایک بندہ قلم لے کر، پینسل لے کر، کاغذ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ ایک خاتون بیٹھی. یہ تو اب رواج ہو گیا ہے نا کہ کسی نے نعت بھی پڑھنی ہے تو کوئی دو فرشتے عورتوں کی شکل میں ساتھ موجود ہوں گے. ٹی وی پر تو بغیر عورت کے تو کوئی پروگرام چل ہی نہیں سکتا. ہمارا کوئی المرشد چل رہا ہے، دیکھو کتنے دن چلتا ہے بغیر عورتوں کے، پھر شاید اسے بھی روک دیں کہ اس میں بی تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے چل رہا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ٹیلی فون وصول کر رہی ہوتی ہے، کالیں وصول کر رہی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے. وہ سن کے قلم پنسل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اچھا جی میرا بیٹا کو نوکری نہیں ملتی، وہ اس کا نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ، وہ لکھ لیتے. اور اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس موضوع پہ کتابیں ملتی ہیں اتنی اتنی بڑی، لائبریری میں بھی کچھ پڑھی ہوں گی، اور ان میں سارے وہ لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ جملہ بولے تو اس کی تکلیف اس قسم کی ہوگی، آپ یہ جملے بولیں، یہ پورا لکھا ہوتا ہے. ایک آپ نے کہیں مداری کا تماشا دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے کو وہ لٹا دیتا ہے اوپر چادر، ہم کون عامل تم کون معمول، وہ اس پر تعویذ سا رکھ دیتا ہے، پھر وہ پھرتا ہوتا ہے. جو لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے گھڑی، تو وہ پوری ایک بک بنی ہوئی ہے. مثلا جب اس نے اس سے گھڑی پوچھنی ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہم کون عامل تم کون معمول، اچھا گھوم جا، گھوم گیا، اس نے گھوم سے گھے لے لی. پھر وہ جملہ بولے گا رک جا، رک گیا، وہاں سے اس نے رے لے لی. پھر وہ کسی کی گھڑی کے ہاتھ پر رکھ کے کہے گا یہ کیا ہے، تو وہ بنا لے گا گھے رے یہ گھڑی، وہ کہے گا یہ گھڑی ہے. وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پہ تو کپڑا ہے، آنکھیں بند ہیں، یہ یہاں پوچھ رہا ہے، اس نے بتا دیا. تو وہ پوری ایک کتاب ہے، اس میں وہ پورے ٹپیکل جملے لکھے ہوئے ہیں. اور ایک فن ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، مجھے زیادہ یاد بھی نہیں ہے لیکن میں نے ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا ہے. وہ کتاب بھی شاید لائبریری میں پڑھی ہو، چونکہ مدت ہوئی کہیں میں نے جوانی میں پڑھی تھی، اب مجھے یاد نہیں لائبریری میں ہے یا کہیں ضائع ہو گئی، چونکہ یہ تو لائبریری 80 میں بنی، اس سے پہلے کتابیں گھر پہ لکھ لائبریری اس میں پڑھی رہی، تو وہ پتہ نہیں کچھ رہیں کوئی نہ رہیں، کوئی لے بھی جاتے تھے لوگ. تو وہ اس میں پورا دیا ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جملے کہتا ہے گھوم جا، رک جا، یہ کیا ہے، گھڑی بن گئی. اسی طرح جو چیزیں وہ پوچھتا ہے وہ پہلے اسے کنوے کرتا ہے اس میں، اور وہ جوڑ کے بنا لیتا ہے. تو یہ اس طرح کے تماشے ہیں. اب وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس والا استخارے والا بندہ، جب سوال کرتا ہے تو اس نے پوری وہ کتاب رٹ رکھی ہوتی ہے کہ یہ سوال آئے تو اس بندے کو یہ تکلیف ہوگی، اس کے پیچھے یہ باتیں ہوں گی، وہ دہرانا شروع، ہاں آپ کو یہ بھی ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے، اس نے تو بھول لی. یہ سب فراڈ ہے. استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں اور دونوں شرعاً جائز ہیں. ایک کام کرنا ہے آپ نے، اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں شرع جائز ہیں، آپ اس پریشانی میں ہیں کہ کون سا ایک طریقہ یا دو نمبر طریقہ اختیار کروں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ رات کو باوضو عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے باوضو سو جائیں، کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر سوئیں تو اللہ کریم خواب میں آپ کی رہنمائی فرما دے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی رات ہو جائے، اس رات نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر اس طرح کریں، ہفتہ بھر تو کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے، اور نہ ہو تو پھر جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اب یہ استخارہ اس کاپی پنسل میں کہاں سے آ گیا کہ آپ نے بات کی، اس نے آگے سے بات آپ کی ہے، جواب وہ دے رہا، وہ جی مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ کہتا ہے وہ تمہارا جی وہ رزق بندھا ہوا ہے۔ بھائی کہاں سے بندھا ہوا ہے؟ تو لوگ آگے سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، چونکہ آپ کے شعر بہت معروف ہیں تو ایک جملہ کہا تھا، براتے عاشقاں ورشاخ آہو، یعنی عاشقوں کا رزق جو ہے وہ ہرن کے سینگ کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ ہرن تو ایک جگہ ٹک کر جنگل میں رکتا نہیں، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ عاشق بھی زمین میں، اللہ کی زمین میں سرگرداں رہتے ہیں، صبح کہیں سے ملا، شام کہیں اور سے ملا، جیسے وہ ہرن کے سینگ سے بندھا ہوا۔ اب یار لوگوں نے کلر کار ایک مزار بنا کر اس پر مقبرہ بھی بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا سخی آہو باہو۔ یہ کیا ہے جی؟ یہاں حضرت سلطان باہو بیٹھتے تھے تو ایک ہرن سنگھ کے ساتھ روٹی باندھ کے لے آتا تھا۔ کہاں کی بات کہاں جا پہنچی؟ وہ ہرن کے ساتھ کون روٹی باندھتا تھا، کون پکاتا تھا؟ ہرن کے سنگ کے ساتھ باندھنا آسان ہے، میرے پاس پالتو ہرن ہے، ذرا ان کا سنگ پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ نہیں یاد رکھنے دیتے تو جنگلی ہرن کے سنگ کے ساتھ روٹی کون باندھنے جاتا تھا؟ کون اتنی تکڑی خاتون تھی جو اپنا پلیٹ میں سالن بھی ڈال کر اوپر روٹیاں لپیٹ کر اوپر کنوری تک وہ رومال لپیٹ کر پھر سینگ سے بھی باندھ، کوئی کچھ اللہ کا خوف کرو یا کوئی کہانیاں جوڑتے بھی کوئی۔ پھر خط آئے گا جی وہ میں نے بیٹی کی شادی کر دی، استخارہ بھی کرایا تھا لیکن وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ او یار شادی کے لیے استخارہ کہاں سے آ گیا؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خاندان دیکھو، ان کا دین دیکھو، جس بچے کو رشتہ دے رہے ہو پہلے اس کا دین اور عقیدہ دیکھو، پھر اس کی دنیا بھی دیکھو کہ کیا روزی کما رہا ہے، اپنا اور بیوی کا بوجھ اٹھا لے گا، اور لوگوں ان کے خاندان کو دیکھو کہ تمہارے طرح کے شریف لوگ ہیں یا کوئی بدنام ہے، یا کیا پیشہ ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ تحقیقات کر لو، مطمئن ہو تو ضرور رشتہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب ایک بندہ لاہور ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے فون کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا رشتہ دے دو، بھیا کیا کو خدا کا خوف کرو۔ اور پھر یہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی والے سے سوال کیا کہ یار یہ خرافات، یہ استخارہ آپ المرشد کے آگے لگا دیتے ہو پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام، تو یہ کیا فضول سا؟ تو آپ نے وہ کہنے لگا جی ہمیں اس کے فضول ہونے سے غرض نہیں، یہ بندہ ایک گھنٹہ ٹائم لیتا ہے ہفتے میں ایک دن، یعنی چار گھنٹے ٹائم لیتا ہے مہینے میں ٹی وی کا، اور 12 لاکھ روپے ادا کرتا ہے۔ یہ جو پنسل لے کر استخارے کا، تو میں نے کہا، اس نے کہا جی یہ جتنوں کے آتے ہیں فون یہ نمبر نوٹ کر لیتا ہے چونکہ سارے یہاں آ جاتے ہیں، پھر گھر جا کر انہیں فون کرتا ہے، بلا لیتا ہے، پھر وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں یا اسے پیسے دیتے ہیں، یہ تکلیف کر، اسے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، تو یہ مہینے میں 12 لاکھ ٹی وی کو دیتا ہے۔ یار کو اللہ پر بھروسہ کرو، اس نظام کو لوگ نہیں چلا رہے، اللہ کریم خود چلا رہے ہیں۔ بغیر فیس دیے اللہ سے دعا کر لو، یا اللہ یہ مشکل ہے اس سے میری نجات فرما۔ زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کسی اچھی جگہ پر مسجد میں جا کر کر لو، اور زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کچھ نفل ادا کر کے، کوئی منزل پڑھ کر، کوئی درود شریف پڑھ کر کر لو، اور اللہ سے دعا کرو. نظام کو اللہ چلا رہا ہے، تو یہ لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ نہ کوئی حجامہ علاج ہے، نہ کوئی یہ سنت ہے، نہ کوئی یہ استخارہ ہے، یہ سارے فراڈ ہیں. اور اللہ ان سے بچائے، ان سے پیسہ تو جاتا ہی جاتا ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے. پیسے تو یہ لیتے ہی ہیں، ساتھ عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایمان کا نقصان ہوتا ہے. ان لوگوں سے بچو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا
الله. الله 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 الله
اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.